ان کی ہر مصیبت و پریشانی کو دور فرما، یہ حق سید الساجدین ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرما۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحضرته الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً مِنْهَا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِهِ مِنْ لَدُنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا وَقَالَ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات
اور مجرموں کے سامنے سورہ کاف کی کنیکٹنگ والی آیت کا ترجمہ، لفظ کافر نہیں ہے، لفظ مشرک نہیں ہے، لفظ منافق نہیں ہے، لفظ مجرم، اور مجرموں کے سامنے جس وقت ان کی کتاب کے نام اعمال رکھا جائے گا تو وہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہیں گے کہ یا ویلتنا، ہمارے حاضر کتاب، یہ کتنا کمپلیٹ قسم کا ریکارڈ یا کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرہ، ہمارے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ایکشن یا عمل کو اس کے اندر نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور دوسری آئے سورہ مبارکہ کہف کی سوال نمبر دو سے متعلق آئے، وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، اور ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پہ بیٹھا ہوا پائے، آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا، جس بندے کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت بھی دی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے علم لدنی بھی عطا کیا۔ اور تیسری آیت سورہ کوثر کی وہ آیت ہے کہ جو شب 15 رمضان کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ یاد کی، کیونکہ کثیر تعداد میں مومنین کرام ایسے ہیں کہ جن کے حساب سے آج شب 15 رمضان ہے، خصوصاً جو لوگ مرحوم آیت اللہ خوئی یا امام خمینی کی تقریب پر داخل ہیں، اور جو موجودہ مراجع کی تقریب کرنے والے ہیں، تو کل شب 15 ہوگی، یہ آج اور کل دونوں دن سورہ کوثر کی آیت ہمارا سرنامہ کلام تو بنے گی۔ آئی آیتوں کے ترجمے سے فارغ ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ذرا جلدی جلدی آگے بڑھایا جائے، اور ایک بار رک کر پھر ایک جملے کو میں دوہرا دوں، اور وہ اس لیے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اصحاب کہف کے واقعے سے جو فلم بنی اس کے اندر کون سی روایت کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہ پوری فلم بنائی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں رہبر کا حکم الگ چیز ہے، لیکن باقی جو اس قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں وہ تاریخ کے کسی ایک واقعے سے کسی ایک روایت کو بیس کر کے بنائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں اختلافات بہت زیادہ، بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ سورہ کہف میں جو تین قصے آئے ہیں، تین کہانیاں آئی ہیں، تین واقعات آئے ہیں، وہ اردو والے قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ والے، تینوں کے اندر قرآن نے بہت شور رکھی، قرآن نے بات کو بہت شور رکھا، جس کا سوال کیا گیا اس کا جواب دیا، اور پھر اگر اس جواب کے اندر مومنین کرام کی گائیڈنس اور ہدایت کا کوئی پہلو ہے تو اس کو بتا دیں، کوئی گائیڈنس اور ہدایت کا پہلو ہو اس کو بتائے۔
اب حضرت خضر کا نام کیا تھا اس کے اندر ہمارے لیے کوئی ایسی ہدایت اور گائیڈنس نہیں ہے کہ خالی نالج یا انفارمیشن کے لیے تو ہو سکتا ہے، قرآن نے اس کو ٹچ نہیں کیا. تو جتنا سوال اتنا جواب، اور پھر تھوڑا بہت جو قرآن کا ایک اسٹائل ہے کہ سوال کوئی بھی کرو، قرآن تو اصل میں ہماری ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کی کچھ باتیں ضرور کرتا ہے، اس سے ہٹ کے باقی قرآن خاموش. تو جگہ جگہ جو واقعے کے اندر ایک طرح سے لوگوں کو فل ان دا بلینکس نظر آئے، اس کو لوگوں نے خود سے بھرنا چاہا. اس میں بعض روایتیں ایمان سے لی گئیں، بعض روایتیں دوسروں سے لی گئیں، سب کو ملا جلا کے ایک عجیب سا اس کا مکسچر بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے قرآن کریم کے کس سورے کے تینوں واقعات کے بارے میں بے انتہا اختلاف آئے. اور اس کے اندر بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ صاحب شیعہ شاگردوں نے، امام کے شاگرد، انہوں نے بھی مکس اپ کر دی ہے، اس لیے کہ امام کے پاس آنے والا اگر ہر مومن بھی تو ہر ایک کی عقل، ہر ایک کی میموری، ہر ایک کی سمجھ برابر نہیں ہوتی. تو یہ اختلافات آپ کو اس میں بہت زیادہ ملیں گے. تو اس سے یہ مطلب نہ نکالیے کہ یہ مولانا نے غلط پڑھا یا وہ غلط ہے. تو قرآن کا مقصد ہے ذہن میں رکھیے کہ اس سے ہمارے لیے میسج کیا. اب بہت مختصر میں ایک بات کہہ دوں تاکہ اس کے بعد دوبارہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف؟ اصحاب کہف کی ایج کیا تھی؟ میں نے بار بار ایک لفظ کہا کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ عمر کے اعتبار سے جوان نہیں تھے، دل کے اعتبار سے، اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے جوان تھے. لیکن ایسے بھی آپ کو روایتیں ملیں گی کہ جس میں ان کو اسی لیے جوان کہا گیا کہ قرآن میں ان کے لیے لفظ جوان آیا. اصحاب کہف کس بادشاہ کے زمانے میں تھی؟ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے یا حضرت عیسیٰ کے بعد تھے؟ اور اگر حضرت عیسیٰ کے بعد تھے تو ان کی دونوں زندگیاں حضرت عیسیٰ کے بعد ہیں کہ پہلے ہو؟ جب وہ ایمان لانے کے اسٹیج میں تھے تو وہ عیسیٰ سے پہلے تھے، سوئے اس دوران عیسیٰ آ گئے، اٹھے اس کے بعد پتا چلا دین عیسیٰ پھیلا. غرض یہ کہ اختلافات 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 بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اختلافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھنا. ہر سال ایک جملہ میں کہتے کہتے وقت کم ہو گیا تو رک گیا تھا، وہ حدیث کو مکمل کرتا ہوں. اسی طرح سے اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کے بعد موسیٰ جیسے نبی کو بھیجا گیا؟ تو وہ واقعہ تو قرآن نے بتایا لیکن وہ ہے کون یہ قرآن نے نہیں بتایا. اور اس واقعے کے اندر قرآن کا جو اسٹائل ہے وہ کچھ ایسا اسٹائل کہ بہت سے لوگوں کو حضرت خضر کے بارے میں بھی شک ہوا کہ وہ کون، اور بہت سے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے بارے میں شک ہوا کہ وہ کون، موسیٰ کے بارے میں بھی شک ہوا کہ وہ کون موسیٰ. اس لیے کہ واقعی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشہور حضرت موسیٰ سے کچھ پہل ہی نہیں کرتے. اور پھر تیسرا جو حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، جو اپنے زمانے کے کنگ تو تھے لیکن کون ذوالقرنین، کتنے اختلافات اس کے اندر چلے آ رہے ہیں. سکندر رومی سے لے کے سائرے سے اعظم سے لے کے پتہ نہیں کس کس بادشاہ کو ذوالقرنین بنایا، قرآن نے واضح نہیں کی. تمہیں کوئی بھی تھا وہ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ کافروں نے جو سوال کیا ان کو جواب مل گیا. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہدایت. اب یہ میں نے ایک آخری مرتبہ یہ بات کر دی تاکہ اگر اس کے بعد والی تقاریر میں میرے پاس وقت نہ رہے تو میں یہ بات جہاں بیان کیے بغیر نہ جاؤں، کہ آپ کو یہ لگے کہ نہیں ہم نے کسی کتاب میں کچھ اور پڑھا. جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اکثر انسان جو سب سے زیادہ مشہور روایتیں وہی پڑھی جائے، لیکن بعض اوقات کسی اور سے خاص طور پہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر عموماً ٹیلی فلم کے تقاضوں کے اعتبار سے ذرا سا کچھ تبدیلی کرنا پڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے اصحاب کہف کا واقعہ آج ہر صورت میں مکمل کر کے اگلے واقعے کو شروع کر دینا، اور کوشش کرنا ہے کہ وہ موجودہ بھی میں دکھا دوں کہ وقت کے اندر ہی تقریر ختم ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے شروع کیا. سورہ کہف کی 110 آیتیں اور شارٹ آیت نمبر 9 سے شروع کیا، آیت نمبر 26 سے اس کو کمپلیٹ کر دیا. جتنا قرآن کو کہنا وہ کہہ دی، اور اس کے اندر بھی بیچ میں دو آیتیں ذرا ٹاپک سے ہٹ کیا دوں. تو تقریباً 16 آیتوں میں یہ واقعہ آیا. اس کے بعد 38 آیتوں کے بیچ میں قرآن نے ایک گیپ دیا. گیپ میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفار نے نہیں پوچھا تھا، یہ زبردستی ان کو سنایا گیا. اور اس کے بعد 23 آیتوں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا، اور جیسے وہ واقعہ ختم ہوا اسی سے فوراً ایک آیت کے گیپ کے بغیر ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوا. اصحاب کہف کا واقعہ جب ختم ہو رہا ہے تو ایک بار ایک آخری بات یاد دلا دوں کہ میں نے کل کہا تھا کہ اس واقعے کے بہت سارے قرآن کے اعتبار سے پرپز کے پرپز واقعات سوال کا جواب بھی دینا ہے, جو میڈیا وار اور فزیکل ٹارچر شروع ہو چکا ہے اس کے لیے کفار مکہ کو وارننگ دینا کہ تم سے بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزر گئے, کیا ان کا کہاں ہے ان کا نام و نشان, غار والے زندہ رہے وہ بادشاہ مر گئے, اس کے اندر مسلمانوں کو بھی مینٹلی پریپیئر کرنا, یہ ساری چیزیں تھی. لیکن جو سورہ کہف کے تینوں واقعات کا ایک مین چیز ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, وہ تو آخری تقریروں میں آخری ہفتے میں اس کو خاص طور پر بیان کی جائے گا, دجال سے پروٹیکشن. اصحاب کہف کا واقعہ ہو کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ جو بس جسٹ شروع ہونے والا, دجال ذہن میں رکھیے گا کہ کیا اصحاب کہف کا جو میسج ہے وہ دجال سے ہمیں کیسے بچاتا, وہ اپنی جگہ وہ تینوں واقعات کا کامن ہے. وہ چیز اصحاب کہف کے واقعے کی ایک آخری بات اس لیے یاد دلا دوں کہ آج جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس آیت کا تعلق اس آخری میسج سے, اور وہ یہ کہ اصحاب کہف کے واقعے ایک ایسا میسج اور تھا جو ہمیشہ سے مسلمانوں میں پرابلم رہا اور مسلمانوں سے زیادہ کافروں, اور وہ ہے حیات بعد الموت کا تصور کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی, اور کیا آپ نے جو کچھ آپ نے اعمال کیے اس کا کوئی حساب کتاب ہے, کیونکہ کس سے ہی دنیا میں آج بھی نان بلیور ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں کہ ہے کوئی ذات ہے کوئی ایسی سپریم پاور ہے اس یونیورس, اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیغمبر کی عظمت اور گریٹنس کو تسلیم کر دیتے ہیں, خاص طور پہ جتنی حدیثیں سائنس سے کیری ہوتی جاتی ہیں, لیکن اسلام کے تین بیسک عقیدوں میں سب سے ڈاؤٹ والا عقیدہ آخرت کا, اور حتیٰ مسلمانوں میں بھی اکثر کے دل میں یہ شک رہتا کہ یہ اتنی جو ہم سیکریفائس اس دنیا میں اللہ کے لیے یا شریعت کے لیے دے رہے ہیں اس کا کوئی رواج ہے کہ نہیں, کہ جنت جہنم جو ہے نا بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان, مسلمانوں کی ایک بڑی خطرناک قسم آج کل نکلی ہے انٹلیکچوئل مسلمان جو ہر چیز کو اپنے حساب سے جج کرتے ہیں, اس کے اندر اللہ رسول پھر بھی کہیں فٹ بیٹھ جاتے ہیں, آخرت یا قیامت اور اس کی وہ ڈیٹیل فٹ نہیں بیٹھتی. تو سورہ کہف جو ہے اس کا اوور آل بھی ایک میسج کہ دیکھو ہر وہ چیز جو اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے ضروری نہیں کہ وہی تو اس سے ہٹ کر بھی کوئی دنیا. موسیٰ اور خضر کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ دنیا والی شریعت کو لے کے چل رہے ہیں, خضر بتا رہے ہیں اس کے پیرلل کوئی اور سسٹم بھی اللہ نے جاری کیا ہوا ہے, ایک ہی دنیا میں دو سسٹم چل رہے ہیں. تو سارے مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو قبرستانوں میں جا کے مذاق اڑاتے ہو کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا, تو اصحاب کہف ایک الگ دنیا ہے, اس دنیا سے ہٹ کر جو تمہارے فزیکل لا ہے ان سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے جس کے اپنے اصول چلتے ہیں, کیونکہ دجال کے زمانے میں دنیا بہت زیادہ میٹلسٹک ہو جائے گی ماضی, اس میں تو اور زیادہ یہ پورا کہف کا میسج ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو خالی یہی نہیں, تمہاری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے ہڈن کوئی اور سسٹم اللہ نے بنایا ہوا جو زیادہ جا کے پیک پر پہنچتا ہے حضرت خضر کے واقعے میں. لیکن اصحاب کہف اس بار یہاں سے میسج ہوا کہ مرنے کے بعد زندگی مل سکتی, دیکھو اپنی آنکھوں سے, آپ کو یاد ہوگا میں نے پوری مجلس واقعات پڑھ دیے تھے, واقعات نہیں دوہرا ہے. اب جب یہ میسج دیا اور پھر یاد دلا دوں کہ جس وقت اصحاب کہف دوبارہ بیدار ہوئے اور پیغام حق دنیا میں آ چکا تھا, پھر بھی اس زمانے کے جو کرسچن تھے وہ ذرا ڈاؤٹ فل تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے. ایک بات نمبر دو, کفار مکہ جن کے سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی وہ بھی آخرت کو ماننے کو تیار نہیں, اور نمبر تین, آخری زمانے میں دجال کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوگا کہ دجال کے زمانے میں لوگ موت اور اس کے بعد کی زندگی میں یقین نہیں رکھتے, حتیٰ یہ کہ زمانے کے ایمان سے ریلیٹڈ ہمارا ایک عقیدہ رجب کہ زمانے کے ایمان ہی کے سامنے بہت سارے لوگ جو مر چکے ہیں دوبارہ آئیں گے, مومنین بھی آئیں گے اور انتہائی فاسق و فاجر بھی آئیں گے جن کو ایمان سزا دیں, ڈائجسٹ نہیں ہوتا یہ عقیدہ بہت سے لوگوں کو. چنانچہ یہ جو سورہ کہف کی اتنی امپورٹینس آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی کہ کیوں یہ عقیدہ تم سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, یعنی اپنے مومنوں کی بات, کتنے لوگ ایسے ہی کہتے مولانا عقیدہ رجب سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اصحاب کہف کا واقعہ آئی بات کتنے سمجھ میں نہیں آتا, مر گیا تو دوبارہ کیسے سمجھا, اصحاب کہف وہ کیسے ہو. اچھا اصحاب کہف نے اختلاف یہ بھی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سوئے اور اٹھے اور بعض میں ہے کہ نہیں وہ مرے پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا پھر موت دی پھر زندہ کرے گا. چھوٹے چھوٹے اختلافات بہت سارے ہیں وہ اپنی جگہ رکھی سنا تھی. قرآن کریم اصحاب صاحب کے واقعے سے قریش نے سوال کیا ان کو جواب دینا لیکن سب سے زیادہ فائدہ یہ اٹھا رہا جدھر تمہیں نے سوال کیا سنو جواب اور جواب میں یہ پیغام بھی دے دوں کیا پیغام آخرت کا پیغام. اب کنیکٹنگ آیتیں آئیں پہلی اسٹوری اور دوسری اسٹوری کو کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں 38 آیتیں آئیں. ان 38 آیتوں کا میسج کیا ان 38 آیتوں میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تو ایک الگ رمضان اس کے لیے چاہیے اس کے اندر توحید کا عقیدہ دلیلوں کے ساتھ اور اس کے اندر آخرت کا عقیدہ. اب قریش اس وقت آگے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کے سوال کا جواب آ رہا ہے ان کو ہی سننا. اب 40 دن جو آیت نازل نہیں ہوئی اس کی وجہ سے تو پورے مکے میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا. جب 40ویں دن پتہ چلا کہ جواب آ رہا ہے سب آ گئے کہ شاید رسول اللہ نے کہا کل جواب آئے گا. اگر کل جواب آتا تو شاید پورا مکہ آتا بھی نہیں. جنہوں نے سوال کیا وہی لوگ آتے. 40 دن کے ویٹ کرنے کی وجہ سے اب سب کے دل میں تجسس ہوا یہ سچا رسول ہے کہ جھوٹا. سچا ہے تو وہی آیتیں رکی ہو گئی جب نہیں آئے کہ سب آ گئے. جب سب آئے تھے تو قرآن نے موقع سے فائدہ اٹھایا. لفظ اچھا نہیں اللہ کے لیے اور قرآن کے لیے لیکن ٹائم کم. اور اس سے بھی زیادہ میں بھونڈی مثال دینے جا رہا ہوں. بہت غلط مثال ہے میں بہرا لگائیے خلاف شریعت مثال ہے تو میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں اللہ. اور وہ یہ ہے کہ پہلا سوال ان کا تھا دوسرا ان کا بیچ. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ پروگرام ٹیلیویژن پہ آتا ہے تو بیچ میں کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ ہوتے ہیں ایڈورٹائز. پروگرام چھوٹا ہوتا ہے ایڈورٹائز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں یہ ہیومن نیچر کو جانتی تو اس کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اس وقت. اب مجھے نہیں پتا کہ کینیڈین میڈیا کیا دکھاتا ہے لیکن انڈیا اور پاکستان میں جو پرابلم چل رہا انڈیا اور پاکستان کا پرابلم چل رہا ہے کہ اس ساس نے اپنے بہو کے ساتھ کیا گیا اور بہو نے اپنی ساس کے ساتھ کیا گیا. ساس کبھی بہو تھی اور بہو کبھی ساس بنے گی. اس کے جو اپنی ساس تم کیا ظلم کر رہی ہے عورتیں بھول جاتی ہیں اس بیچارے کی ساس کے اوپر جو ہے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اس میں جو ہے نا جب بہت ہی کوئی اہم منظر آتا ایک دم سے وہ ایک وقفہ آ گیا آج دس اشتہار دیکھا پھر کہانی آگے بڑھی. اسے کہتے موقع سے فائدہ اٹھانا. یہ جب نیگیٹو ہوتا ہے تو یہ پازیٹو بھی ہوتا. اور وہ اللہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا نعوذ باللہ یہ لمب جانے خدا کے تو خلاف ہے اس کو میں واپس لے لیتا ہوں. لیکن ایک موقع بنا کہ اب پورا مکہ آ کے بیٹھا سب کو یہ خیال ہے کہ یہ رسول کے پاس 40 دن وہی نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی. اب صحیح جواب آ رہا ہے کہ غلط. اور قرآن نے پہلا جواب شروع میں دے دی کہ شروع میں اگر ایڈورٹائز آتے تو اب آتے 5 منٹ کے بعد جب اصل اسٹوری شروع ہوگی. تو بیچ میں جا کے قرآن نے وقفہ دی. اور وہ یہ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ 2 آیتوں کا وقفہ ہے کہ 1 کا ہے کہ 3 کا کوئی اڑ بھی نہیں سکتا. یہاں تو ذرا سا آپ کو اندازہ ہوتا ہے 5 منٹ تو آئیں گے ایڈورٹائز. وہاں تو یہ پتا بھی نہیں ہے نا کہ قرآن نے ایک سوال کا جواب دیا دوسرا سوال کا جواب شروع ہونے والا بیچ میں کا آیت. ان کو بھی ہمیں تو کہ 38 آیتیں بن جائیں گی لیکن خدا نے یہ دیکھا کہ سب کی پوری اٹینشن ہے تو 38 آیتوں میں ایسی ہماری گائیڈنس کر دی. اور اس میں سے صرف 1 آیت آئے میں نے پڑھی صرف اس لیے کہ یہ اس رمضان کا اصل ٹاپک نہیں ہے نا. یہ 20 والی 38 آیتیں بہت ہیں. باقی ساری چیزیں تو ان کے سوال کے جواب میں آئیں گی. یہ وہ ہے جو اللہ خود سے سنا رہا. اور اس میں سے 1 آیت جو میں نے چنی وہ قیامت اور آخرت کے عقیدے کو کئی اینگل سے بیان کر رہی. قیامت کس طرح آئے گی, پہاڑ کس طرح سے ہلائے جائیں گے, جنت میں کیا نعمتیں ملے گی, جہنم میں کیا عذاب ملے گا, وہ سب ان آیتوں میں. لیکن ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ نامہ اعمال جو تمہارا ریکارڈ کیا جا رہا فغویل کتاب. کفار مکہ کو بھی یہ یاد دلایا جا رہا اور مومنوں اور مسلمانوں کو بھی یاد دلایا جا رہا. اس لیے اس سے پہلے قرآن نے لفظ استعمال کیا اسی آیت میں مشرک منافق منافق نہیں مشرک اور کافر. یہ آیت جہاں آ گئی لفظ بدل کے مجرم کر دیا جرم کرنے والا. جرم کافر کرے تو وہ بھی جرم ہے, مشرک کرے تو وہ بھی جرم ہے, مومن کرے تو وہ بھی جرم ہے. کتاب کا سرل مجرم ہوں جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو ہر مجرم دیکھے گا اور مستقین ڈرتے ہوئے دیکھے گا قوم کے عالم میں دیکھے گا اس کتاب کو. اگر وہ کتاب دیکھے گا تو بخار اٹھے گا مال حاضر کتاب یہ بک آف ایکشن یہ نامہ اعمال کیسا ہے جس میں ہمارے ہر عمل کو لکھا گیا. جیسا کہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا کوئی اور ہمارے الفاظ کو دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو، لیکن ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلا ریکارڈ ہوتا جا رہا، ایک قدم جو ہم نے بڑھایا وہ ریکارڈ ہوتا جا رہا۔ ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ دس دن پہلے جب ہم المہدی سینٹر میں انٹر ہوئے تو ہم نے پہلے سیدھا پیر رکھا تھا کہ الٹا پیر رکھا تھا، لیکن ہمارے ریکارڈ میں جس دن سے ہم بالغ ہوئے اس دن سے لے کے آج تک ہمارے قدموں کا سیکوینس بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جاتا تھا تو کس دن کون سا قدم، اور امام باڑے میں آتا تھا تو کس دن کون سا قدم، اور حمام میں جاتا تھا تو کس دن کون سا قدم۔ حتیٰ یہ کہ جیسا کہ امام کی ایک حدیث یہ بھی لکھا ہوا کہ کھلا آدمی ایک دن گیا تھا گانا سننے کے لیے، دس قدم چلا تھا پھر وہاں سے واپس آ گیا تھا، اتنا گناہ کیا تھا لیکن گناہ مکمل نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مال حاضر کتاب، یہ کیسا ہمارا ریکارڈ ہے، یہ کیسی بک آف ایکشن ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس دن لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ آج جوتے رکھے آپ نے آرام سے جوتے پہنے اور چلے گئے وضو کرنے کے لیے، یہ بھی اس نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا کہ اس آدمی نے دوسرے بندہ مومن سے گھل دیا۔ یہ قرآن کی آیت تھی جو اس دن میں پڑھ رہا تھا اپنے الفاظ میں، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کے اندر جو ہے نکل گیا، اس کے اندر سے محض نہیں ہوا ہے، بھلایا نہیں گیا ہے، ہو نہیں گیا۔ ہم تو باتوں باتوں میں جملہ کہہ دیتے ہیں سامنے والے کے سینے میں چیل کی طرح لگتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا کہا، نام اعمال میرے دیا گیا۔ اور اس کی تفصیل جو روایتوں میں آئی ہے اسی کا خلاصہ ایک وہ جملہ کہ 70 اونٹوں کے لدے ہوئے بھوسے کے ڈھیر میں ایک چنکا نکال کے ہم نے دانتوں میں خیال کر کے پھینک دیا، ہم کو پتا بھی نہیں چلا ہم نے کیا کیا کام کر لیا، بے خیالی وہاں پہ سارا کا سارا لکھا جا رہا۔ وکل انسان الزمنا اور طاہر ہو کی کونو کئی، سورہ کاف سے بالکل بھیجا ہوا جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت آئی اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کے نام اعمال کو یوم القیامہ قیامت کے دن لگتا ہے، نام اعمال گردن میں لٹک کے آ رہا ہوگا، سب آدمی گھبرا رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے۔ ایک ہی سمجھ اور یہ کفار مکہ کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور تم جو اچھے بڑے بڑے گناہ کر رہے، اور مومنین کرام اور سادات کرام کو بھی یاد دلایا جا رہا کہ ایک ایک عمل تمہارا اس طرح ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ پوری ایک الگ مجلس بن جائے گی اور آگے چل کے شاید آ جائے، لیکن آج نہیں۔ عجب یہ بات قرآن نے کہی، یہ تھا قرآن کا موقع سے فائدہ اٹھانا کہ یہ اپنا سوال سننے آئے، ان کو پیغام حق سنا ہو بھائی گئی دوبارہ ان کے سوال پر۔ اب تیئیس آیتیں مسلسل چلی اور یہ دوسرے سوال کا جواب بھی ہے، اور دوسری جانب ہم کو یہ بتانا بھی ہے کہ اس دنیا ہی میں اللہ نے دو الگ الگ سسٹم پیرلل چلائے ہوئے، ہر چیز کے لیے مت کہو کہ سائنس سے ثابت کی جائے، ہم تو سائنس نہیں مانتے جب تک کہ سائنس نہ مانے، لیکن قرآن کہہ رہا پوری شریعت الگ سے پیرلل سسٹم چل رہا ہے، وہ الگ ہے اور یہ الگ، اور دونوں سسٹم چلانے والوں کی ڈیوٹیز بھی الگ ہیں۔ جو واقعہ آپ کے علم میں تو ہے نا تھوڑا بہت کچا پکا موسا خضر کا واقعہ کیا، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا میسج چاہے آپ سمجھ لیجیے اس کو، وہ یہ ہے کہ ایک زمانے کے دو حجت خدا ہیں، ایک الگ واجبات کو لے کے جا رہا دوسرے الگ واجبات کو لے کے جا رہا، اور نظام کائنات چل بھی رہا ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں آ رہی کسی حد تک۔ یہ یقیناً میں مانتا ہوں کہ 100% صحیح دہی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک یہ ایک میسج ہے کہ اگر ایک زمانے میں دو مراجے کے فتوے الگ الگ ہو تو تم کیوں گھبرا رہے، پورا نظام کائنات ایک وقت میں دو الگ الگ سسٹم سے چل رہا ہے، اس چیز کو برداشت کرو، اسے قبول کرو۔ بلکہ رتبے کے اعتبار سے موسا بڑھے، رتبے کے اعتبار سے حضرت موسا بڑھے، لیکن قرآن کریم نے یہاں خضر کو صحیح قرار دیا اور موسا کو ایک طرح سے نعوذ باللہ کنڈیم تو نہیں کہیں گے، لیکن دوسرا کے ذریعے سے یہ میسج ہم کو دیا کہ ہر جگہ بولنا جبکہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، دونوں کے لیے الگ الگ مسئلے۔ شیخ مرتضی انصاری جن کا واقعہ میں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، جن کو زمانے کے امام نے آ کر یہ سند دی تھی کہ تم مستحق، تو عظیم ترین مرغے جن کا وہ واقعہ تھا کہ امام نے سوال کیا اور انہوں نے امام کے سوال کو پہلے انکمپلیٹ بھی قرار دیا پھر غلط بھی قرار دیا، نعوذ باللہ، ان کو نہیں معلوم کہ یہ امام ہے، اور امام بھی ٹیسٹنگ اور ٹرائل کے لیے ان سے بات کر رہے۔ یہ والے مرضی جو تھے جب ان کی عمر 78 یا 80 سال کی ہوئی اور بیمار پڑے اور اس کے بعد اسی بیماری میں انتقال کیے، دو سال پہلے میں نے اس نمبر سے پڑھا تھا واقعہ، دو منٹ کا تو واقعہ دوبارہ سنی کہ جب ان کا آخری وقت آیا یہ بیمار پڑے تو ان کو ڈائریا ہو گیا، جس کے نتیجے بار بار وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور نجاستیں بھی جسم سے خارج ہو رہی۔ اچھا آج کے زمانے میں موت بہت جلدی آتی ہے اچانک، مرنے والوں کو وہ سارے مستعداد کا موقع بھی نہیں مل سکتا جن میں سے کچھ ان سے ریلیٹڈ ہے کلمہ پڑھو اور کچھ ان کے گھر والوں سے ریلیٹڈ ہے کہ مرنے والے کو قبضہ رکھ لیتا ہو. اور پہلے زمانے میں موت سے پہلے اتنا موقع ملتا تھا کہ آدمی مستحبات بھی ادا کر لیتا تھا اور واجبات بھی, واجبات میں سب سے پہلے توبہ. آج کل تو موقع ہی نہیں ملتا کسی بات کا. شیخ مرتضی انصاری نجف کے اشرف میں مرجے وقت ہیں, آخری وقت آ گیا, نظر عالم ہے, سکرات کا عالم ہے, اندازہ ہو گیا, چنانچہ گھر والوں کے واجب ہے ان کو قبضہ رکھ لیتا ہے. لیکن جیسے ان کو قبضہ رکھ لیتا ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہے, وہ اپنے آپ کو قبضے سے ہٹا لیتے. سکرات کا عالم, نظر کا عالم, جس میں آدمی اتنا کوشش میں نہیں ہوتا ہے, جین بے ہوشی ہوتی ہے, خوشی سی ہوتی ہے, تھوڑا اس دنیا میں, تھوڑا دوسری دنیا میں, ان بٹوین آنکھیں کھلی, ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبضے سے ہٹایا, پھر ایک بار خوشی میں گئے. گھر والوں کے واجب ہے کہ ایک بار سارے گھر والوں نے مل کے ان کا روک چینج کیا, قبضہ روک کیا, جیسے ہی آنکھ کھولی پھر اپنے آپ کو قبضے سے ہٹایا. جیسے میگنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا, اس ٹائپ کا ہو رہا, ان کو قبضہ روک کرتے ہی اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں. گھر والے آخر گھبرا گئے کہ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نیا فتویٰ ہو یا کوئی حدیث ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو. مرضی وقت تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے واجبات کے اندر مخالفت کرے. اب جو آنکھیں کھولی تو قبضہ رخ نہیں کیا, بلکہ پوچھا کہ جو ہم کر رہے ہیں مرنے والے کو آخری وقت میں قبضہ, یہ صحیح ہے کہ غلط؟ جواب دیا تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, تم پر واجب ہے. تو پھر آپ جو ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے اور آپ کوآپریشن نہیں کر رہے, جب ہم کرتے ہیں بدل لیتے, کیا یہ میرے لیے واجب ہے؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری؟ کیونکہ اس وقت بیماری کی وجہ سے مجھے اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہا اور پیشاب کے عالم میں قبضہ رخ ہونا حرام ہے, تو میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے آپ کو قبضے سے ہٹاؤں. اور تمہیں نہیں معلوم ہے, تم پر واجب ہے مجھے قبضہ رخ کرو, تم پر تمہاری ذمہ داری ہے, مجھ سے میری ذمہ داری. یہ جو دو مختلف مراجے کے فتوے کے حوالے سے بات بنتی, جیسے کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں لکھا کہ کبھی ہو سکتا ہے ایک مرضی کے فتوے میں دو الگ الگ مقلدوں پہ الگ الگ چیز آ جائے. یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا ایک بہت اہم میسج ہے. اور مزید یہ بات تفصیل سے آگے آئے گی, آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع رمضان سے کہتا آ رہا ہوں کہ ابتدائی تقاریر میں ہر دوسری تیسری دفعے میں کوئی اشارہ, کوئی نقطہ, کوئی ایک بات کہوں گا, آخر میں جا کے اس کو ملا ہوں. کیونکہ دجال سب سے زیادہ فائدہ ہی اس بات سے اٹھائے گا کہ قوم شیعہ اپنے مرضی کو چھوڑ چکی ہے. جب چرواہا نہ رہے تو اس کی بھیڑ اور بکریوں کو شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب چوکیدار اور پہرے دار نہ رہے تو اس قوم پہ حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو دجال کا تو سب سے بڑا فائدہ اس میں اس لیے وہ لگا ہوا ہے اپنی کوششوں میں. تو دجال کے حوالے سے آخری ہفتہ ہے, ابھی تو سوال کا جواب. لیکن ایک مرضی کے خطروں میں بھی دو ذمہ داریاں بن سکتی ہیں, دو مرضیوں کے خطروں میں بھی دو ذمہ داریاں بن سکتی ہیں, دو انبیاء کی شریعتوں میں بھی دو الگ الگ ذمہ داریاں بن سکتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ صحف میں قصہ موسیٰ اور خضر شروع کیا. اب اس واقعے کے اندر, موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اندر کچھ ایسے الفاظ اور کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے دو بڑے بڑے اختلافات مسلمان علماء میں ہوئے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کون سے موسیٰ ہے؟ یہ وہی مشہور موسیٰ ہے کلیم اللہ, موسیٰ ابن عمران, تورات جن پہ نازل ہوئی, پانچ بڑے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے کہ کوئی اور؟ کہ گروہ علماء کا گیا ہے اس بات کی جانب کہ وہ یہ موسیٰ نہیں ہے, وہ کوئی اور موسیٰ. کیونکہ موسیٰ نام کے ایک اور نبی بھی گزرے ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور کے رشتے سے کزن بھی تھے اور حضرت یوسف کے پوتے تھے, حضرت یوسف کے پوتے بنی اسرائیل کے تھے. یہ آخر کیوں, یہ مسلمان علماء کو کیوں سوجی, اس لیے سوجی کہ اس واقعے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ بار بار حضرت موسیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا. نبی یہ بھول جائے یہ تو نہیں ہو سکتا. اور چلے اگر کوئی چھوٹا موٹا نبی بھول جائے تو شاید چل جائے, صاحب شریعت میں بھی نہیں بھول سکتا. چھوٹے اور بڑے نبی کا مطلب کیا ہے کہ بڑا نبی وہ جو شریعت لے کے آئے, چھوٹا نبی شریعت لے کے نہیں آتا, وہ بڑے نبی کی شریعت ہی آپ کو یاد دلاتا. تو آپ وہ بڑا نبی جسے رسول کہتے ہیں وہ نہیں بھول سکتا, کیونکہ وہ بھول گیا تو ہو سکتا ہے کچھ واجبات بھی بھول گیا, ہو سکتا ہے کچھ حرام بھی بھول گیا. جب ایک خاتون کی بکری سورہ احزاب کی 200 آیتیں کھا گئی اور اس کے بعد مسلمان آج تک اس بکری کے سفید سورہ احزاب کی 200 آیتوں سے محروم رہے, تو نبی اگر بھول جائے آیتیں کھا جائے واجبات کھا جائے حرام کھا جائے تو اس لیے بڑا نبی تو کبھی نہیں بھول سکتا جو صاحب شریعت. اور اس واقعے موسیٰ اور خضر میں کئی بار حضرت موسیٰ کی زبان کے لفظ بھول آیا تو لوگوں نے کہا یہ وہ موسیٰ نہیں ہوں گے دوسرے موسیٰ ہوں. دوسری بات اس واقعے میں حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا. تین بار وعدہ کیا تھا حضرت خضر سے کہ دیکھیے میں بولوں گے نہیں اور پھر بولے تھے تو کہا کہ وہ بڑا نبی جو ہے وہ تو وعدہ کر کے نہیں توڑ سکتا جواب نہیں ہے مسل. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے موسیٰ جیسے عظیم نبی کو خضر کے بعد بھیجا کیوں. تو ایک اس کے لیے روایت تقریباً سارے مسلمانوں کے پاس ایک ہی روایت اور وہ یہ ہے کہ ایک بار جب حضرت موسیٰ جو مشہور موسیٰ کو اس واقعے سے نکالنا پڑا مسلمانوں کو کہ حضرت موسیٰ جب اس منزل پر پہنچ گئے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہ بن گئے کیونکہ دین کے تو تھے ہی بادشاہ لیکن جب فرعون دریا میں غرق ہو گیا فرعونیت ختم ہو گئی اب موسیٰ واقعاً دنیاوی حکمران بھی ہے پوری دنیا میں یا نہ صحیح تو کم از کم مصر میں ان کی حکومت کتنی بڑی ان کی شخصیت بن گئی. تو ایک بار کسی نے سوال کر لیا ان کے خطبے کے درمیان کیا کلیم اللہ یہ بتائیے آپ اتنا علم رکھتے تورات کی تلاوت کر رہے ہیں جو اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی بلکہ بعد روایتوں میں تو آج ہی نازل ہوئی چودہ رمضان بعد روایتوں میں آواز میں ضرور آئی آج کے دن. لیکن خلاصہ یہ کہ یا نبی خدا آپ اتنا علم رکھتے اتنا علم رکھتے تورات کی خاصیت تھی والا رب والا یعنی ہر خود کو کر کا علم اس میں تھا کہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا ہم نے تمہیں کائنات کا بادشاہ بنایا لیکن پھر کیونکہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا ہم کو ان کی جگہ لے گیا اور ہم یہ عہد توڑ دیں گے کوئی اور ہماری جگہ آ جائے گا. اور اسی طرح تورات سے گڑبڑ کی تو تورات گئی قرآن لیکن تورات کا علم کم از کم اپنے زمانے کے اعتبار سے کمپلیٹ کتاب حیران ہو کے کہا یا نبی اللہ اس کا علم آپ کے پاس اس دنیا میں اس وقت آپ بتائیے آپ سب سے بڑا عالم کون پوچھانے کا میں ہوں. نبی کا یہ کہہ دینا غلط بھی نہیں ہوتا نبی کے لیے حرام ہے لکھنؤ والوں جیسے تکلفات کرنا. میں ہوں لکھنؤ والا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کسی اور قوم سے تو آدمی اعتراض نہیں کر سکتا لوگ آتی نا پلٹ کے لڑنے مرنے آ جاتے ہیں. بھائی مرزا غالب کے شاگرد تین ریڈیو مجرو کا واپس ان کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا ارے تو آپ نے پلٹ کے لڑنے کھڑے ہو گئے اس کو قرآن سمجھ لیا حدیث سمجھ لیا جیسے جا کر کے چلے گئے غالب کا شعر ہے غالب کا شعر اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. خدا کو بڑا کہو رسول کو بڑا کہو امام کو بڑا کہو کوئی بات نہیں چاہیے ہماری قوم والے کو بڑا نہ کہنا سب جیسے لکھنؤ والوں کے تکلفات ہیں جو اسلام میں اخلاقیات آداب چیز ہے کتنے بدترین اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ مہمان بلا کے اس کا بدترین سلوک کیا گیا. وہ احمدی نجات کا حوصلہ ہے کہ ہر چیز کو برداشت کیا بندہ پیشانی کے ساتھ اور وہ سامنے والوں کی فطرت کی نیند بنے اور سنگی کو ظاہر کر گیا ان کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے رویہ. کوئی ادب آداب اخلاقیات جو لکھنؤ میں ہیں یہ بھی اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے لیکن نبی اور امام کے لیے نہیں. لکھنؤ میں آپ کوئی چیز پوچھے کہ چیز آپ کی کہیں بس میں کس قابل اپنی ہی سمجھ لی تھوڑا جی کے اولاد تک کے لیے اولاد تک کے لیے کہا جاتا ہے بس اپنا ہی بندہ سمجھیے. لیکن ابھی میں کس قابل ابھی سب کچھ ہے آپ لیکن اگر نبی سے کوئی پوچھے کہ آپ نبی اور میں کس قابل جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہیں حرام ہے نبی کے لیے یہ کہنا. امام سے کوئی پوچھے امام کے لیے واجب ہے کہنا کہ میں امام المشرق ہے مغرب ہے میں وہ ہوں جس کی رضا سے سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہوں میں وہ ہوں جس کو پروردگار نے یہ طاقت دی ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں جس کے لیے واجب ہے یہ چیزیں بتانا ورنہ عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ موسیٰ نے بھی یہی بات کہی. لیکن کوئی چیز بیان کرنا اپنی جگہ حق ہے صداقت ہے صحیح مگر اس ٹائم تمہارا کیا ہے یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. موسیٰ کے انداز میں ہلکا سا نعوذ باللہ موسیٰ کی توہین میں گناہ گار بن جا کروں ہلکا سا ایک کچھ تکبر کا شائبہ کا ہلکی سی جھلک اس کو کہتے ہیں انبیاء کا ترکی ہونا. نبی سے گناہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہم اور آپ کریں تو معاف ہے نبی کی شان کے خلاف وہ آدم کا ترکی ہونا آپ کے علم میں ہی اسی طرح سے حضرت موسیٰ یہ وہ چیز ہے وہ یاد آئے لتانا مال حاضر کتاب لا جو خاں کے وہ سبھی رتن بھی نہ والا کبیرا نامہ امار میں یہ چھوٹا چھوٹا ایک ایک ہمارا واقعہ لکھا خالی جملہ نہیں لکھا ہمارے کہنے کا اسٹائل بھی لکھا. حضرت یعقوب بہت بڑی دعوت کی انہوں نے اپنے خاندان کی, ماشاء اللہ ان کا خاندان اتنا ہوا, غریب میں کوئی مسافر, پڑوس میں کوئی مسافر تھا, اس کو کھانے کو نہ تھا, بھوکا اس رات کو سویا. حضرت یعقوب سے پروردگار نے کہا, بہت لمبا واقعہ ہے, اس کو میں نے بہت شوق کیا. جب سورہ یوسف کی تفسیر کی باری آئے گی تو پورا واقعہ آتا. اے یعقوب, تم نے اس وقت اپنے خاندان کے 100 آدمیوں کو کھلایا, اور کتنے اس وقت زندے یہاں جمع کیے گئے, اور پڑوس کے اندر ایک مسافر بھوکا رہا. اب گناہ نہیں ہے, کیونکہ یعقوب نے وہی بات کی, خداوند نے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پڑوسی بھوکا, لیکن تم نبی ہو, عام آدمی کہہ دے تو چل جائے گا, تم نبی ہو, تمہیں معلوم کرنا چاہیے ایسا کہ تمہارے محلے کے لوگوں کی کیا حالت. سنا جب گناہ تو ہے نہیں, سزا تو نہیں ملے گی, لیکن کر کے اولا ہوا, جس کے نتیجے میں ایک امتحان دینا پڑے گا. 12 برس بیٹا کھویا رہا اور باپ کو رونا پڑا. یوسف خود نے یوسف خوبصورتی ایک بار آئی نا ہاتھ میں لے کے کھڑے, اپنی شکل دیکھ رہے ہیں, خود ہی مسکرانے, اتنا میں خوبصورت ہوں. اگر میں کبھی غلام ہوتا تو بازار میں ملین اور بلین سے کم تو میری قیمت ہی نہیں رکھتی. نبی کی زبان پہ جملہ آ گیا, نبی کی شان کے خلاف ہے. ہماری عورتیں ہاتھ میں آئینہ لے کے جائیں, ان کو حق ہے اس بات کا, ان کو حق ہے اس بات کا, شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. لیکن نبی کی شان پہ شان کے خلاف ہے کہ یوسف تم جو کچھ بھی ہو, نہ اپنے حسن کی وجہ سے ہو, نہ اپنے کسی عہدے, ہماری نظریں نایت کی وجہ سے ہو, ہم اپنی نظریں توجہ ہٹا لیں تو یہ حال ہوگا کہ یوسف جب مصر کے بازار میں پہنچے تو کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا, اتنے حسین غلام کو قرآن کہہ رہا. لوگ خریدنے کو تیار نہیں تھے, زاہدوں نے کیے, لوگ ان سے زور اختیار کر رہے تھے, بھاگ رہے تھے. یہ قیمتیں اس بات سے نہیں بنتی ہمارا علاقہ میں شاید آدمی, میں نعوذ باللہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن بات بڑی معمولی شکل و صورت کی لڑکیاں کیا راج کرتی ہیں اپنے سسرال میں جا کر, اور بات بڑی ہی اچھی خوبصورت کی ہیں, خوبصورت سیرت بھی, لیکن کیا زحمتیں ان کو اٹھانا پڑتی ہے اپنے سسرال کے اندر. پروردگار کی نظریں آئے جس پر ہو جائے سر کے, اس میں بعض اوقات دعاؤں کو بھی دخل ہوتا. کیسی دعا؟ کیونکہ دعاؤں کی رات آنے والی. مجھے اپنا بچپنا اب تک یادوں میں ہر چیز بھول گیا, یہ نہیں بھولا کہ میرے بچپنے میں میرے محلے میں خاتون رہتی, نماز تو 2 منٹ کی پڑتی تھی, دعا آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی اور اردو میں ہوتی, اور کیا دعا ہوتی تھی, ان کی بیٹی کا نام رضیہ, کہ رضیہ کی ساس اس کی جوتی کے نیچے رہے, رضیہ کی بڑی نند اس کی جوتی کے نیچے رہے, رضیہ کی چھوٹی نند اس کی جوتی کے نیچے رہے, رضیہ کے شوہر اس کی جوتی کے کچھ جوتی کے نیچے رہے, کہ آدھے گھنٹے کی ان کی دعا چلتی تھی. آپ کو نماز شب کے لیے 40 مومنین و مومنات کے نام یاد نہیں ہو رہے, 400 ان کو اپنی بیٹی کے سسرالیوں کے نام یاد تھے جو ہر نماز کے بعد ان کی دعا ہوتی تھی. اب اس ٹائپ کی دعا حرام ہے کہ جائز ہے, یہ دعا قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی, یہ شب قدر میں تھوڑی سی بات آئے گی. لیکن کچھ یہ دعائیں اس انداز کی دعا بھی لوگ مانگتے ہیں. حضرت نے یوسف, اب میں کہنے کا مقصد یہ تھا, حسنات الابرار سیئات المقربین, ایک اصول اسلام کہ ابرار جو ہے نا نیک آدمی, اس سے اونچا اسٹیٹس ہے مقربین, جو کام ابرار کرے گا مقرر وہ نہیں کرے گا, اس کو اس سے بڑھ کے کام کر کے دکھانا, جن کے رتبے سوا ان کی مشکل ہے. یوسف تمہاری زبان پہ جملہ اچھا نہیں لگ رہا, چاہے عام مومن ہی جملہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں, یعقوب تمہارا یہ عمل اچھا نہیں لگا, گناہ نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اسی انداز سے دوسرا یہ جملہ کہہ دیا, ہم مجھ سے بڑا اس دنیا میں علم کوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کوئی, چاہے وہ حقیقت ہو لیکن انداز ان کا ایسا مجمع ہم نے تھا. فوراً وہی نازل ہوئی کہ ہے موسا, یہ کیا کہہ دیا, اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ لو, جاؤ جہاں پہ 2 گڑیاں مل رہا وہاں جا کے دیکھو کون ہے ایسا عالم ہے, اس کے سامنے تم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے, میں موسا کا ترکیہ ہو جاؤ. لیکن اپنی جگہ موسا کی بات تو سچی تھی نا, کہ میں نبی وقت ہوں, اپنے زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو, پھر یہ جملہ کہنا اور خدا کا ان کو بھیج دینا, تو ان تمام کنفیوژن کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسا بھول گئے, موسا نے وعدہ توڑ لیا, موسا نے ذرا تکبر کے انداز میں اپنے آپ کو خدا کہا, اور موسا کے زمانے میں موسا سے بڑا کوئی علم مل گیا. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو نبوت کے اصول سے ہٹ کر, نبی نہ وعدے توڑتا ہے, نبی نہ بھولتا ہے, نبی نہ تکبر کرتا ہے, نہ نبی سے بڑا کوئی اور ہوتا, تو کہا یہ موسا ہی نہیں ہے, کوئی اور موسا, اور جو دوسرے موسا ہیں وہ پتا نہیں نبی بھی ہے کہ نبی نہیں ہے, کوئی وسیع ہے, پھر مصری کہ جواب نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا کہ اگر آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو تو آپ سراہی کو بدل دیں, آپ اصول ہی کو بدل دیں. یورپ کے شہر کی بات ہے اور اسی سال کی بات, اسی ایام اظہار کی بات, ماتمی جلوس نکلتا ہے, جیسے یہاں بھی ابھی 21 رمضان کا جلوس نکلنے والا ہے, اور چہلوں کا جلوس نکلتا ہے, اور عاشورے کا بھی نکلتا ہوگا, عاشورے کا جلوس نکلتا, اس سال جو جلوس نکلا تو جو صاحب اس امام بارے میں انگریزی کے لیکچر دینے آئے تھے انہوں نے کہا کہ جلوس تو آپ نکالے ماتم نہیں کرے پہاڑ والا ماتم یہ بھی نہیں کرے. اور نئی بات بھی تھی اور آج کے ماحول میں تو مومن کو بڑا الرٹ چوکنا ہو کے بیٹھنا پڑتا کیوں نہ کرے ماتم. انہوں نے کہا اس لیے کہ سارے کے سارے ہیں نان مسلم, ان کو ہم سڑک کے اوپر پروٹیسٹ کے انداز سے ریلی کے انداز سے چڑھ کے دکھائے تو کنوینس کر سکتے ہیں اس کی لاجک کیا. یہ ہاتھ کا ماتم بھی ہم ان کو کنوینس نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جواب نہیں ہے ان کو دینے کا, کیوں ایسا کام کرتے. میں نے کہا اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ گروپ سے لیڈ کر رہے ہیں, آپ کسی اور کو ذمہ داری دے کے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کا جواب نہیں تو آپ نے کہا چیز ختم کر دو. آج کل پرابلم یہی ہو گیا, علم کم ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس چپات کے روپئے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ میاں کے لیے کیا دھاندلی چلے گی کہ بھائی وہ آدمی گناہ گار ہے, کسی کی سوچ لے کے آگے تو بخت شفات کا عقیدہ کو توسل کیا اللہ میاں کے لیے یہ طریقہ چلے گا جو پاکستان میں چلتا ہے کہ چوکیدار کی مٹھی گرم کی 5 روپے کا نوٹ اب تک خرچ وہ بھی نہیں لیتا ہے, 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور اس نے آپ کو باری سے ہٹا دی. نہیں یہ تو سمجھ بھائی جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو موقع دیجیے کہ سمجھا سکتے ہیں, جو سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ بیٹھیں گے بھی ان کی جگہ پہ اور پھر بھی کہیں گے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ٹوٹل تو میں نہیں کہتا ہوں, یہ خاص اینگل سے کہتا ہوں, اس سے میں پھر وہ اچھے تھے جو مولا کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مولا کو بلا کے سمجھتے نہیں آ کرتے تھے نا. ٹوٹل میں کسی مومن کو یوں نہیں کرو گے اس کو کوئی منافع اچھا یا کوئی دشمن احباز اچھا, لیکن اس اسپیک میں دیکھیے جواب نہیں ہو پاتا ان کے پاس. لیکن یہ بھی کہتے جواب نہیں تو بدل تو نہیں, بلاؤ بلاؤ علی کو کہاں ہے علی ہمیں آ کے ہلاکت سے بچا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں تو وہ چیز ہی اسلام سے نکال دو, وہ چیز ہی ڈیلیٹ کر دو. یہ کوئی کمپیوٹر میں آپ کی ای میل نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نے ڈیلیٹ کر دی یا جنک میں ڈال دی. یہ اسلام ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین ہے. چناؤ کے معصومین سے لے کے ہمارے مراجع سلام کرتے بڑی سختی کے ساتھ اس نظریے کی مذمت کی اور کہا کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھے, دوسرے طریقے سے سمجھے, پھر بھی سمجھ لینا تو چھوڑ دو کہ اللہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کی وجہ تمام آیات قرآنی اور تفاسیر معصومین اور احادیث رسول کو نہ بدلو, یہ موسیٰ وہی موسیٰ تھے. تو بات کہاں سے چلی کہ یہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے ایک دوسرا پیرلل سسٹم ایسا بتایا گیا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے پہلا انکار تو یہ ہوا کہ موسیٰ وہ موسیٰ نہیں, اور دوسری بات یہ کہ خضر کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو خضر جو ہے وہ کون ہے. اچھا ایک تو بہت ہی معمولی سا اختلاف ہے, وہ تو خیر بالکل جہالت, وہ یہ کہ کچھ نے کیونکہ قرآن نے نام بھی لکھا کہ موسیٰ کو کس کے پاس بھیجا گیا. موسیٰ سے کہا جاؤ جہاں دو دریا ملتے وہاں پہ بندہ ہمارا ہوگا, اور قرآن نے کوڈ بھی کیا وجادہ اب در میں نبھا دینا. جب موسیٰ اور ان کے وسیع یوسف وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک کو دیکھا, قرآن نے نام نہیں دیا لیکن 99% روایتوں میں ان کا نام خضر آیا. بعض علماء نے کہا نہیں وہ حضرت الیاس ہوں گے, بعض بہت 1%, کیونکہ ایک روایت ہے نا کہ خیبر کے امام خضر کا کام دریاؤں کو اور پانیوں کو سمندروں کو دیکھنا اور الیاس کا کام خشکیوں کو دیکھنا. لیکن وہ الگ بات, جہاں پہ ملاقات ہوئی وہ حضرت خضر ہی تھے, قرآن نے نام نہیں لیا. لیکن قرآن نے نام تو تھو یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ وہ نبی تھے کہ کام انسان, یعنی غیر نبی اور بہت مقدس انسان, کچھ نہیں تھا اب ادھر پینے والے. بلکہ قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا انسان تھے یا فرشتے. خاص طور پر برادران اہل سنت کے یہاں کافی علماء کا یہ نظریہ کہ وہ انسان حضرت خضر انسان نہیں ہے, فرشتوں میں سے ایک فرشتے. کوئی آگے اس واقعے میں کچھ جملے حضرت خضر کے ایسے آئے جس کی وجہ سے دھوکا ہوا. مولانا مودودی نے تفسیر القرآن میں فساد کے فساد سلا کر دیے کہ فرشتے, لیکن وہی بات کہ قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں سے تمہارا اتنا کوئی تعلق نہیں. ان کا نام خضر ہے کہ الیاس, وہ نبی تھے کہ غیر نبی لقمان کی طرح ایک وائس پرسن, انسان تھے کہ فرشتے تھے. اس کو ایک طرف رکھو ان کے میسج سے غور کرو, اور وہ میسج اب شروع ہوتا کہ حضرت موسیٰ جس وقت بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ مجھ سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں. ارشاد پروردگار ہوا میرے الفاظ میں کہ موسیٰ تم نے سر کی اولا کر دیا, اپنی شان کے خلاف بات کی, اب جاؤ جہاں دو دریا مل رہی ہیں وہاں پہ جا کے دیکھو, تمہیں وہ انسان ملے گا جس کو دیکھ کے انسان نہیں, وہ بندہ ملے گا جسے دیکھ کے تمہیں اندازہ ہو جائے گا علم کسے کہتے ہیں. فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اب آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 59, یہیں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. یاد کرے وہ وقت جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا, ان کا نام جو قرآن نے نہیں لکھا, اپنے نوجوان ساتھی سے کہا, لن ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, خدا نے مجھے بھیجا ہے میں رکوں گے نہیں جب تک کہ وہاں تک نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں. بہت لمبا سفر طے کرنا پڑا, چلتے چلتے تھکے جا رہے. موسیٰ نے کہا لیکن میں رکوں گا نہیں, لن ابرح, میں رکوں گا نہیں, حتی ابلغ مجمع البحرین, مجمع یعنی جمع ہونے کی جگہ, ملنے کی جگہ, بحرین میں نے دو دریا. اور پھر فوراً قرآن کہتا فلما بلغا مجمعہما, اور جب یہ دو دریا کی جگہ پہ بول گیا نسیا ہوتا ہوما, دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. یہ پہلی دفعہ اس واقعے میں لمبے بھول آیا, جو چار دفعہ اور آیا بھول گئے بولے, اور کیسے بھولے کیا بھولے یہ کل آئے گا, لیکن خلاصہ یہ کہ پھر واپس پلٹے اور وجہ کا اب تن بھی نبا دینا, اور انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو, آقائنا ہو, قرآن ان کی دو خصوصیتیں بتا رہا, آقائنا ہو رحمتن من عندنا, ہم نے اپنی خاص رحمت اس بندے کو عطا کی, وعلمنا ہو من لدنا علما, اور ہم نے علم لدنی ایک اسپیشل علم ان کو دیا جو موسیٰ کو بھی نہیں ملا ہوا, خاص علم دیا. یہ وہ خضر جن کے سامنے موسیٰ کو شاگرد بنایا گیا, یہ وہ خضر جن کے سامنے موسیٰ کو شاگرد بنایا گیا, اور پورے واقعے کے اندر قرآن کا اسکائن ہوا ہے جو خضر کی برتری موسیٰ پہ ثابت کر رہا, اس کا مطلب اس واقعے کے اندر خضر کی برتری موسیٰ پہ ثابت کر رہا. اب آئیے شہر مدینے کے اندر, کہاں سے مجمع اور بحرین جہاں دو دریا ملے. اب یہ بھی ہسٹورین کے لیے پرابلم ہے کہ دو دریا کون سے, قرآن نے کہا شرک تمہیں کیا ڈالو, کوئی سے بھی دو دریا اور میسج سے غور کرو, لیکن وہ خضر نبی جن کے سامنے صاحب تورات صاحب شریعت موسیٰ کو شاگرد بنایا گیا, وہاں سے ایک دم سے آبادی 2500 سال کا فاصلہ طے کر کے شہر مدینہ پہنچ, شہر مدینہ منورہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ کا رسول جنت کے ٹکڑے اپنی محراب سے پیٹ لگائے پیٹ لگائے بیٹھا, اور اس حالت میں بیٹھا ہے کہ گود میں آج صرف حسن مصطفیٰ, اور پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے, نانا نواسے کے ساتھ باتیں بھی کرتا جا رہا, گفتگو بھی کرتا جا رہا ہے, کھیلتا بھی جا رہا ہے, لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیتا جا رہا. بھری ہوئی مسجد کے اندر اچانک کوئی شخص داخل ہوا, یہ عرب. رسول اللہ کے زمانے میں ایک کامن بات ہو گئی کہ نئے نئے اجنبی لوگ مسجد میں آتے تھے, سوال پوچھ کے اپنے اپنے قبیلوں میں جاتے, ہر آدمی کے لیے تو رسول کا کھانا مشکل تھا, قبیلے والے کمانڈر کو بھیجتے, تو مدینے والے آج بھی اور اس دور میں, اور ہر وہ شہر جو ٹورسٹ سٹی کہلائے گا وہاں کے نئے چہرے زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوتی ایک نئے آدمی داخل ہوا, لیکن آنے والے کی پرسنالٹی اتنی جوشفل پرسنالٹی تھی کہ سارا مجمع اس کو دیکھ کے اندر پریشر ہو گیا. اگر چہرے بعد میں آیا تو رسول کا اصول ہے جو بعد میں آیا وہ آخر میں بیٹھے, پھر جب اس کی باری آئے گی تن بائی تن اس کے سوال کا جواب, لیکن وہ آخر میں بیٹھے نہیں, وہ آگے بڑھا, اور مجمع بھی اس وقت اتنا زیادہ اس کی پرسنالٹی کے پریشر میں کہ لوگوں نے ہٹ کے راستہ دیا اور اس کو آنے کی جگہ دی, اور انتہائی گریسفل پرسنالٹی, اور انتہائی بوڑھا آدمی, ضعیف نہیں, صحت کے اعتبار سے بالکل جوانوں جیسا ہے, ایج کے اعتبار سے بوڑھا, سفید داڑھی, چہرہ گویا چاند کی طرح چمک رہا ہے, اور آ کے رسول کے پاس بیٹھا, سلام کیا اور سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا, کہا یا رسول اللہ آج بھی روایت میں لفظ بھی آج ہی میں آپ کے پاس اپنے کچھ مسئلوں کا حل اور جواب دینے کے لیے آیا ہوں, پیغمبر نے سنا ہوتا آج میں جواب نہیں دوں گا, آج تمہیں میرے بیٹے حسن مصطفیٰ سے جواب لے آؤں. آپ دیکھیے, آپ ذرا دیکھیے, آج ہی کا مطلب اس سے پہلے بار بار آیا, سبھی لوگوں نے نہیں دیکھا, یعنی اس سے پہلے تنہائی میں جب رسول سے پوچھنا ہوتا تھا تو تنہائی میں آتے, اور آج کیونکہ خاص انداز سے حسن کی فضیلت بیان کرنا, یہ واقعہ اس وقت ہے جب حسین پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی حسن کی عمر 8 سال یا 8 مہینے یا 9 مہینے یا 10 مہینے, پیغمبر کی گود میں 9 مہینے کا بچہ بیٹھا, پیغمبر اس کو بہلا بھی رہے کھلا بھی رہے, اور ایک بار کہتے ہیں کہ آج مجھ سے نہ پوچھا آج اس سے پوچھو, اور عجیب بات یہ ہے کہ آنے والا اتنا ہی سیریس حسن کی جانب متوجہ ہوتا, کوئی آپ جائیں کسی بڑے عالم کے پاس, آگے سیستانی کے پاس یا رہبر آگے ہمینائی کے پاس, تو بڑا سیریس مسئلہ لے کے جاؤ, 9 مہینے کے بچے کی طرف بھیج دے, آپ سمجھیں گے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, بلکہ شاید آپ کو غصہ بھی آ جائے, اور اگر آپ ذرا سے جذباتی ہوئے یا کینیڈا کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوا تو آپ کہیں گے کہ میں اس کے دور سے ایک مسئلہ پوچھنے آپ سے آیا, آپ سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے, مجھے بہلا رہے, میرے ساتھ مذاق کر رہے, نو مہینے کا بچہ, مگر یہ آپ ہے اور وہ بچہ آنے والا جو تھا وہ کوئی ایسا تھا جو اس بچے کی معرفت رکھتا تھا, جیسے ہی رسول نے کہا بچے سے پوچھے بچے کی جانے مڑ گیا, نہ گھبرایا نہ ہیزیٹیٹ کیا نہ پریشان ہوا, اور وہ ایک ایک کر کے سوال کر رہے ہیں, نو مہینے کا بچہ جواب دے رہا, جب سارے سوال جواب مکمل ہوئے وہ آنے والا سلام کر کے کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ آج میں اجازت چاہتا ہوں, پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تمہیں جواب مل گیا, کہا کہ یا رسول اللہ مل گیا, اگلا سوال پیغمبر کا بہت اہم, کہ جوابات سے کیا مطمئن بھی ہو کے جا رہے ہو, رسول سے پوچھنے آئے تھے, نو مہینے کا بچہ جواب دے رہا, کہا یا رسول اللہ اتنا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جتنا آپ کے پاس سے مطمئن ہو کے جاتا ہوں, نو مہینے کا بچہ 63 سال کا یا 60 سال کا بوڑھا یا 55 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہوں اتنا ہی مطمئن ہو کے جا رہا ہوں, یہ کہہ کے وہ تو نکلا. مجمے نے پوچھا یہ تھا کون جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا, اور وہ ایسے ایسے سوال کر گیا جو ہماری تو سمجھ میں بھی نہیں آئے, سوال سمجھ میں نہ آئے تو جواب کیا سمجھ میں آتے, یہ تھا کون؟ پیغمبر نے کہا یہ آنے والے وہ خضر نبی تھے جن کے پاس موسیٰ کو شاگرد بنا کے بھیجا گیا تھا, موسیٰ خضر کے شاگرد بنے, خضر حسن مصطفیٰ کے شاگرد بنے. حسن کی شخصیت انشاءاللہ بیان کل ہوگا, آج تو میں نے خالی واقعی موسیٰ خضر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ائمہ کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں, کیا بڑھاتے ہیں؟ اگر وہ آپ کہیں کہ یہ خدا بناتے ہیں تو یہ تو بس, اگر آپ کہیں رسول سے بڑھاتے ہیں تو تو بس, لیکن باقی 1,24,000 انبیاء سے بڑھاتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے جو آیتوں سے ثابت ہے, آیتوں سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء سوائے رسول کے 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے, اور تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اس خضر کی سمجھ میں آ گیا جس کے پاس شاگرد بنا کے موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے, اتنا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ, اتنا سیٹسفائی ہو کے جا رہا ہوں جتنا آپ کے پاس سے مطمئن ہو کے جاتا ہوں, اور یہ حسن مصطفیٰ جن کے بعد باقی کچھ فضائل, اور ایک چھوٹا سا جملہ حاصل ہوں, کسی خاص وجہ سے علم کے اعتبار سے امام حسن کے واقعات ہمارے پاس زیادہ امام حسین کے واقعات کم, حضرت اللہ میں آقا حسین کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ کچھ مسئلے میں پروردگاری ہو, کہ علم کے واقعات حسن مصطفیٰ کے ہمارے سامنے زیادہ آئے اور زیادہ آئے, اس سے وجہ اصحاب کعب کی روایت کا ٹکڑا باقی رہ گیا, وہ کل آئے گا, دو واقعات اور آئیں گے, لیکن حسن مصطفیٰ نے اس مسئلے کو بھی ایک عجیب انداز سے سمجھائے جو میں نے دو رمضان کی تقریب میں بیان کر دیا, کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں لی آتی ہے, سوچ جنت کی سب سے چھوٹی نعمت جو نوکروں اور غلاموں اور خادموں کو ملے گی وہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر, جب یہودی نے کہا تھا کہ آپ کا لباس میرے لباس سے اچھا, آپ کی سواری ہے, میں تو یہاں پیدل بیٹھا ہوں زمین کے اوپر واقعہ کر رہا ہوں, اور آپ اتنے مرفر اور عمدہ خانے اپنے دفتر خان پہ سجا کے بیٹھے, یاد کیجیے دو رمضان کی تقریر میں حسن مصطفیٰ کا جواب آیا, کئی جتنی تمہارے اوپر آج مصیبتیں ہیں جب جہنم میں جاؤ گے یہ بھی تمہیں بہت غنیمت لگیں گی, یہ نعمتیں لگنے لگیں گی, اور ہمیں جو اللہ جنت میں دے گا اس کے سامنے یہ یہاں کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہمیں عذاب لگنے لگے گا, وہ تو سواری تھی دنیا والی, اصل سواری تو جنت والی ہے, وہ کوئی کھانا تھا دنیا والا, اصل کھانا تو جو ہے یہ پہلو سزاد کی مجلس کا آخری واقعہ یاد ہے, دو واقعات, ایک یہ جملہ آیا تھا کہ جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ بہتر, یہ حسن نے ہم کو سمجھایا, اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے عزت کا امتحان, عزت نہیں اپنی پوزیشن کو قربان کر دینا اسلام کے لیے, یہ امتحان کل مسائل میں نے عرض کیا تھا اس کے جاگ نے دیا, اور آج تاریخ کے اعتبار سے عرض کرو پہلے یہ امتحان حسن مصطفیٰ نے دیا, امام وقت ہونے کے باوجود اس انداز سے سلحو نامے میں دستخط کیے کہ آج تک حسن مصطفیٰ کی توہین کی جا رہی ہے, اور پھر کچھ اس انداز کا لائف اسٹائل حسن کا تھا کہ آج تک, اگر یہ بات صحیح ہو کہ حسن مصطفیٰ بنو امیہ سے مل گئے, اقتدار کے لالچ میں یا بیت المال سے دولت کے لالچ میں انہوں نے معاویہ سے سلحو کر دی, تو یہ والی شخصیت ہے دشمنان اہل بیت کو یا بنو امیہ کو سب سے زیادہ خوب کرتی ہے نا, اور حسین نے تلوار اٹھائی اور ان کی گردنیں اڑائی تو حسین تو سب سے زیادہ ان کے خیال میں غلط ہوئے نا, مگر جتنی تہمتیں حسن مصطفیٰ نے لگائی ہیں انہیں مور رکھیں, حسین کا کوئی تہمت نہیں لگا سکا. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی تو یہی کہ حسین کشمیر کی جنگ کے لیے نکلے. حسن کو تو اتنی تہمتیں لگی ہیں, یہ جو جملے میں نے کہا یہ ساری تہمتیں. کہا گیا کہ وہ شہزادی بن کے رہنا چاہتے تھے, لائف اسٹائل ان کا اتنا لیوش تھا, وہ کہاں زحمتیں اٹھاتے تبلیغ کی, اس لیے فلاں نامے پہ دستخط کر. یہ کہا کہ وہ بیت المال سے مانگیا نے کہا کہ 48 دیں گے, اتنی رقم آئے گی دستخط کر. ایک جملہ اور بھی کہا گیا کہ جی وہ تو رول اللہ شادیوں کے چکر میں لگ گئے تھے, اتنی شادیاں کی اتنی شادیاں تھی, شہری کو کوفے کے ممبر میں جا کے کہنا پڑا کوفے والوں اپنی بیٹیوں کو حسن کو نہ دیا کرو, انہ رجل مطلاق, وہ رجل مطلاق ہے. مطلاق ہے بہت طلاق دینے والا, آج شادی کرتا ہے کل طلاق, آج شادی کرتا ہے کل طلاق. اگر دشمنان اہل بیت حسن سے خوش اور راضی ہوتے تو حسن کی شخصیت تو کیسی بنا کے رکھی جاتی ہمارے سامنے. تو کتنے برے برے مسلمان تھے, ایک سے ایک لعنتی, کیسا ان کو ڈرائی کلین کر کے پاک صاف کر کے کار واش کر کے رحمت اللہ رضوان اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوٹی میں ٹانگ دیا مسلمانوں نے. تو حسن مصطفیٰ ائمہ طاہرین میں سے نعوذ باللہ ظاہری اعتبار سے سب سے زیادہ دشمنان اہل بیت کو یہ سوٹ کرنا چاہیے, انہیں کو سامنے لایا جاتا. اگر نہیں وہ حسن نے اپنی پوزیشن قربان کر دی کہ اپنے چاہنے والے بھی حسن کے خلاف ہو گئے, اہل بیت شریعت اور دین کو وہ فائدہ پہنچایا کہ آج سب بنو میاں کے لوگ اپنے زخم کیا کہے ہیں کہ اتنا بڑا حسن نے ہمیں نقصان پہنچائے. مگر اس کے لیے حسن کو پہلے قربانی دینا پڑ, اور وہ اپنی پوزیشن کی قربانی, امام وقت ہو کر, سیدہ شباب اہل الجنہ ہو کر, حسین تک کے آقا و سردار ہو کر حسن کس طرح سے اس کے نامے پہ دستخط کر رہے تھے حسن کے دل سے پوچھے. امام خمینی نے جب کہا تھا کہ اس وقت اس طرح نامے میں دستخط زہر کا پیالہ پینے کے مترادف, یہ تو امام خمینی کا بھی آقا, اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ صدام کا بھی صدام ہے, اسلام کی تمام خرابیوں کی ایک بہت بڑی جڑ اور بنیاد معاویہ. لیکن یہ ہے اپنی پوزیشن اور اپنی عزت کو اس لیے قربان کر دینا تاکہ اسلام بچے. اور یہ دوسری بات کہ حسن ہی وہ تھے کہ جن کو سب سے بہتر سورہ کوثر کا مثال مانا جا سکتا. پندرہ رمضان کو یہ پورا پورا ہوا, انا آتینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر کی شکل, حسن کی شکل میں اس کوثر عطا کی, تو زندگی بھر تمہارا نام اور تمہارے مشن کو بچائے. اور یہی وجہ ہے جبکہ دشمنوں نے اس کو ایک الگ انداز سے کہا, لیکن میرا ایک آخری جملہ سنیے, باقی باتیں کل آج مسائل نہیں ہوں گے, اس لیے ایک روایت کے مطابق, روایت کا مطلب روایت موضوعی, ایک قول کے مطابق آج بلا میں ٹھیک ہے سر, کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جتنے جہاد عالم اسلام میں مولا کے پاس میں 90% حسن مصطفیٰ کی اولاد نے جہاد کی, سادات حسنی کی قربانیاں اور ان کے جہاد, اور امام مظلوم کے بعد جو معصومین تھے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر تبلیغ عظیم کر رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں لے کر آپ کو بعد میں کوئی معصوم نظر نہ آیا جو حسین کی اولاد میں, اور تلوار ہاتھ میں لے کر ہر وہ جہاد کرتے نظر آئے جو حسن کی اولاد میں. تو یہ جو تہمت ہے کہ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے, حسن کے خون میں وہ گرمی نہیں تھی, حسن شہزادے کی جیسے زندگی گزارتے, وہ ایسا الزام ہے جو حسن کی اولاد نے اپنے خون کو قربان کر کر کے ہمیں دیا, سادات حسنی کی قربانی. لیکن باقی ساری باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. صرف ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عالم تشیعوں میں بہت بڑی عید مانی جاتی ہے, عید الاضحیٰ, فاطمہ کی خوشی, لیکن حقیقت میں جو فاطمہ نے پہلی خوشی دیکھی اپنے گھر میں وہ حسن مصطفیٰ کی ولادت, پہلی عید الاضحیٰ جو ہوئی ہے, پہلی عید الاضحیٰ وہ حسن کی ولادت ہے آج کی رات. یعنی مسلمانوں کو ابھی رمضان والی عید بھی نہیں ملی, پہلا سال روزے بازی ہوئے تو پہلی عید آئے جس سے 15 دن پہلے حسن مصطفیٰ کی ولادت کے بغیر چاند کی وہ عید ہمیں عطا کی, جو دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے اور آخرت تو ہے حسن کے چاہنے والوں اور حسن کے ماننے والوں کے لیے, کیوں نہ ہو وہ سیدہ شباب اہل الجنت ہے. خداوندہ تجھے جب خداوندہ تجھے جوانہ نے جنت کے سردار حسن مصطفیٰ کا واسطہ، اور حسن کی ولادت سے حسن کی مادر گرامی کتنی خوش ہوں گی، حسن کے بابا کتنے خوش ہوں گے، حسن کے نانا کتنے خوش ہوں گے، اس خوشیوں کا واسطہ ان کے چاہنے والوں کو، غم اہل بیت اور غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر غم سے محفوظ فرما. خداوندہ ہم سب کو حسن مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو حسن مصطفیٰ ہی ہماری شفاعت کرا کے وہ جوانہ نے جنت کے سردار بن کے سر جنت میں چلے کہ ان کے سائز میں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت میں داخل ہو پروردگار حسن کے طفیل میں. صاحبان ایمان کی ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، آج ان کی جانب سے سال کا اہتمام تھا ان کی ساری توقعات میں اضافہ فرما، ظہور امام زمانے میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Thank you.